حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد في سورة الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الرسول: يا ربي إنا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حاضرين مؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ایک اعلان سماعت فرمائیے کہ اگر آپ کل سے مجلس ٹھیک 4 بجے شروع ہو جائے گی تو مغرب بہت جلدی ہے، لوگوں کو گھر تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے، تو انشاءاللہ کل ٹھیک ممبر پہ 4 بجے مجھے بٹھایا جائے گا، انشاءاللہ مجلس 4 بجے شروع ہوگی. آپ بھی دوسرے لوگوں کو بتا دینا، شاید یاد آئے گا تو آخر میں بھی پھر سے انشاءاللہ اعلان کروں گا. سب سے پہلے صحت کے نسخے میں، کیونکہ کل ہم ڈائبٹک پیشنٹ کی بات کی، شوگر کے مریض کی، تو آج دل چاہتا ہے کہ یہی کنٹینیو کیا جائے کہ ان کے لیے اب بہترین چیز کیا ہے کہ وہ شوگر کا مریض وہ کیا کرے. سب سے پہلی بات، شوگر کے مریض کے لیے اپنے پیر کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے. پیر کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور ڈرائی رکھنا ہے، سوکھا، کہیں پسینہ ہو یا پیر میں پانی ہو فوراً پوچھ لینا ہے. سوکھا رکھے اور وارم بھی رکھے، ان کو گرم رکھے، تو صاف گرم اور ڈرائی سوکھا رہے. اور نائلون کا سوکس کبھی نہ پہنے، کوٹن کے سوکس ان کو پہننا ہے. موزے اگر پہنے تو کوٹن کے موزے پہنے. پھر کھانے پینے میں کون سی چیز کی احتیاط کرے کھانے میں، جس سے شوگر، بلڈ شوگر کا لیول نارملائز رہے گا. نارملائز رکھنے کے لیے، بلڈ شوگر کا نارملائز رکھنے کے لیے، سب سے پہلی بات ڈیری پروڈکٹس. ڈیری پروڈکٹس میں مکھن ہے، سب سے بیسٹ چیز ہے. ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے چیز اچھی چیز ہے. بیریز، بیر جو ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. پھر ان کے لیے یہ بھی اچھی چیز ہے کہ لسلائیوں کے ایگ یوک، زردی، انڈے کی زردی ان کے لیے مفید ہے. فش، مچھلی بھی ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے مچھلی بھی فائدہ مند ہے. پھر سویابینس کو وہ کھائے، ویجیٹیبلس اور گارلک، لہسن، لہسن کا استعمال کریں تو ان کا یہ نارملائز رہے گا. یہ ان کی چند باتیں فوائد والی باتیں ہیں. کیونکہ ابھی یہ چیز کو صحت والی چیز کو ذرا بیلنس میں رکھنا پڑے گا کیونکہ پھر ٹائم مین موضوع کے لیے کم ہو جائے گا. مگر ایک چیز یاد رہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے, یہ تو صرف ڈائبٹیز کا پیشنٹ کے لیے باتیں تھی, مگر جنرل ہیلتھ کو سنبھالنا ہزار نعمت ایک تندرستی ایک صحت ہزار نعمت سے افضل ہے. اتنی بڑی چیز اس کی حفاظت ہمیں رکھنی چاہیے. ہیلتھ کی حفاظت کے لیے کچھ ایسی چیزیں بہت نقصان دہ ہے اور کئی بیماریوں لاحق ہوتی ہے. اس میں سے پہلی چیز وہ ہے کہ رات کو کھڑے رہ کے پانی پینا ہرگز نہیں. اگر آپ نے سبیل رکھی ہے تو وہاں کرسیاں ہونی چاہیے. اگر رات کا وقت ہے رات کا وقت ہے تو کرسیاں رکھنی چاہیے تاکہ لوگ اگر نیاز کا شربت بھی لے تو فوراً وہاں کرسیاں موجود ہو. دین کے وقت تو زیادہ بہتر ہے کہ کھڑے رہ کے پانی پیا جائے. ہاں مگر یہ فائدہ ہے کہ اگر دین میں بیٹھ کے پانی پئیں گے ہم تو نقصان نہیں ہوگا. جہاں بیٹھ کے پئیں گے تو نقصان نہیں ہوگا, مگر کھڑے رہ کے پئیں گے تو فائدہ ہوگا صحت کے لیے. تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے کہ دین کے وقت ہم کھڑے رہ کے پانی پئیں. رات کو تو ہم کھڑے رہ کے پئیں گے تو نقصان ہونے والا ہے, لا علاج بیماری ہونے والی ہے. مگر یہ چیز دین کے وقت پانی کے لیے نہیں ہے, یا اتنا ہے کہ صحت میں اضافہ ہوگا اگر دین میں کھڑے رہ کے پانی کو پیتا ہے. اس کی کوشش کی جائے. یہ بات پہلے بھی آ گئی تھی کہ پانی میں پیشاب کبھی نہ کرے. بچے سوئمنگ کے لیے جائے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ان سے وہ پیشاب سے فارغ کرے تاکہ سوئمنگ پول میں پیشاب نہ کرے, سمندر میں, نہروں میں, جس سے ایسی بیماری امام فرماتے ہیں ایسی بیماری لاحق ہوگی کہ جو لا علاج ہو. تو ان چیزوں کے سونے کا اوقات, سونے کے اوقات میں اگر اس کو سنبھالا جائے تو صحت میں تندرستی میں بہت اضافہ ہوگا. علماء نے جو بتایا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد ڈھائی گھنٹہ پلس 2.5 آورس, سورج ڈوبنے کے بعد ڈھائی گھنٹے کے بعد اگر 6 بجے ڈوب رہا ہے تو 8.5 سے لے کے بہت قیمتی نیند کا ٹائم ہے جو صحت دینے والی, 8.5, 9, 10 اس سے دیر میں. آزاداری کا دین ہے وہ الگ بات ہے. کوشش کیا جائے کہ رات کو جلدی سو جانا ہے. ونٹر میں ذرا آپ کو دشواری ہوگی, سمر میں یہ چیز آسان ہوگی کہ سورج ڈوبنے کے بعد ڈھائی گھنٹے کے بعد کوشش کرے سو جائے. اٹھنے کا ٹائم سورج اگنے سے 2.5 گھنٹے پہلے اٹھنے کا ٹائم. اگر سورج 7:30 بجے اگ رہا ہے تو 5 بجے اٹھ جانا چاہیے. یہ اتنا ہیلدی انسان اتنی ہیلدی نیند حاصل کرے گا, پورا دن اتنا ایکٹیو رہے گا. یہ انتہا زیادہ فوائد ہے. ہمیں آج کی دنیا میں صحت کی بہت دھیان رکھنا پڑے گا. کیوں؟ کہ وہ کھانے سب جو ہے نقلی ہے. اب جو فوائد وہ نہیں ہے جو پرانے زمانے میں تھا. تو اس کے سامنے ہم نے یہ شریعتیں جو باتیں بتاتی ہیں اس کو ہم انجام دینا چاہیے. تو یہ چیز ہماری لائف میں انٹروڈیوس کرنا چاہیے. اگر گرم پانی سے نہانے کے بعد ٹھنڈا پانی آخر میں پیر میں ڈالے, گرم پانی سے نہانے کے بعد آخری میں ٹھنڈا پانی پیر میں ڈالے. کبھی بھی کھانے کے بعد فوراً نہ سو جائے, وہ ڈائجیشن پرابلم بھی ہوگا, گیسٹرک پرابلم بھی ہوگا, انٹرسٹائن میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. گیس کا پرابلم زیادہ تر فوراً کھانے کے بعد سونے سے ہوتا ہے. کھانے کے فوری طور پر سگریٹ کو نہ پیا جائے. مردوں کو بلا تاکید کرنا, ایک سگریٹ کھانے کے فوری طور پر جو ایک سگریٹ پینا دوسرے اوقات میں 10 سگریٹ پینا برابر, اور اتنا نقصان دہ ہے کہ کینسر کا زیادہ چانسیس ہے. کھانے کے فوری طور پر سخت نقصان دہ ہے. اسی طرح ابھی جو میں کہوں گی پاکستانی کو نہیں پسند آئے گا, مگر کہنا پڑے گا, کھانے کے فوری طور پر چائے پینا برابر نہیں ہے, وہ جائز نہیں ہے. بہت پاکستانی چائے کو انجوائے کرتے ہیں, مگر نہیں, کم کرنی پڑے گی. 3 لیوز میں چائے کی پتی میں ایسڈ ہے, وہ ایسڈ اگر کھانے میں پروٹین ہوتا ہے تو پروٹین کی وجہ سے پروٹین کو سخت بنا دیتا ہے. چائے کا جو پتی میں جو ایسڈ ہے, اگر کھانے جو کھانا میں کھائے اس میں پروٹین ہے, اس کو فوراً اگر پیا تو پروٹین کو سخت بنا دیتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ڈائجیشن پرابلم, ڈائجیشن کے پرابلمس ہوتے ہیں. ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. کھانے کے فوری طور پر کبھی نہیں نہانا چاہیے, یہ بیماریاں لاتی ہیں. کھانے کے فوری طور پر کبھی نہیں نہانا چاہیے, کیونکہ بلڈ کا فلو جو ہے, خون کا فلو جو ہے, سارا پیروں اور ہاتھوں کی طرف جائے گا, پیٹ کی طرف خون کا فلو کم ہو جائے گا, جس کے نتیجے میں اگین ڈائجیشن پرابلم ہوگا. تو کبھی بھی کھانا کھانے کے فوری طور پر نہیں نہانا ہے. تو چند باتیں ڈیلی لائف کے لیے ہیں, صحت کا دھیان رکھنے کے لیے. اب میں دوسرے مرحلے میں, آج سے میں نے سوچا ہے کہ میراث کے مسائل. مجھے پتا ہے میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے بہت سخت حاصل کر رہے ہیں, ان کو کوئی دشواری نہیں ہے, مگر اس مجمع میں سے کئی چند لوگ ہوتے ہی ہیں موجود کہ جن کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیان کریں, چاہے ایک دو کو بھی فائدہ ہونے والے, کیونکہ مالی ذمہ داری جو اسلام میں ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی ایک دانک کو کہا جاتا ہے کہ ایک درہم کا چھٹا حصہ, ایک درہم کا چھٹا حصہ, تو ایک دانک برابر اگر کسی کا حق ہم نے کھا لیا تو قیامت کے دن ہم اتنے پچھتائیں گے کہ ہمارے نامہ اعمال میں سے ایک دانک اگر ہم نے کسی کا کھایا تو 700 مقبول شدہ نماز ہمارے نامہ اعمال سے ہٹ جائے گی. اتنا سا ہم نے کسی کا حق کھایا, 700 مقبول شدہ نماز ایک دانک میں ہمارے نامہ اعمال میں سے نکل جائے گی. اسی طرح ان کی تفصیلات ہے کہ جتنا زیادہ انسان کسی کا حق, مالی حق کھایا ہوگا تو کبھی ان کو تقویٰ نصیب نہیں ہوگا, دنیا میں موت تک کبھی ان کو تقویٰ نصیب نہیں ہوگا. تو اسی لیے مالی ذمہ داری کو پچھلے سال جب آئی تھی تو خون سے زیادہ توجہ دی تھی, یہ مالی ذمہ داری. اب یہ بھی مالی ذمہ داری کہ میراث میں ذرا برابر کمی نہ ہو. تو ایک مثال دوں گی کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے. ایک مثال کہ زید نامی آدمی کا انتقال ہوا, زید کا انتقال ہوا, پیچھے ورثہ چھوڑا ہے, بی بی ہے, بچے ہیں اور ماں باپ ہے, یعنی زید کے ماں باپ زندہ ہے اور زید ماں باپ کے سامنے مر گیا اور بیوی بچے ہے. اب اس کی تقسیم کیسے؟ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ زید کی کوئی مالی ذمہ داری باقی ہے, کسی کا قرضہ لیا ہے, قرضہ دینے کا ہے, خمس دیا ہے کہ نہیں, حج واجب تھا کہ نہیں. مالی ذمہ داری, حج واجب مالی ذمہ داری میں شامل ہے, مگر روزے کا کفارہ, روزے کا فدیہ وہ مالی ذمہ داری میں نہیں ہے, اکارڈنگ ٹو آیت اللہ کھوئی اور آیت اللہ سستانی. یہ دونوں مراضی کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جسمانی ذمہ داری کہ روزے کے عوض میں واجب ہوا ہے کفارہ اور فدیہ, تو روزہ جسمانی ذمہ داری ہے. نماز مرحوم کی قضا ہو یا قضا روزے ہو, وہ بھی مالی ذمہ داری میں نہیں ہے. یا تو ایک تہائی میں وصیت کرے, یا اگر بیٹا ہے تو اس کا بیٹا پڑے گا. اور جب تک انسان کے جسم میں روح ہے, کیوں انسان کوما میں کیوں نہ چلا گیا ہو, اس کی قضا نماز و روزہ کوئی نہیں کر سکتا, کسی کو اجازت ہے. یہ غلطی ابھی تک معاشرے میں ہو رہی ہے, اسی لیے بیان کرنا پڑتا ہے. کوما میں بھی اگر چلا جائے اس کی قضا نماز و روزہ شروع نہیں ہو سکتا جب تک روح جسم سے الگ نہ ہو جائے. تو پہلی ذمہ داری زید کا مالی قرض, مالی ذمہ داری دیکھی جائے گی, جس میں تین اہم چیزیں کہ کسی مسلمان کا حق ان کے گردن پہ ہو وہ ادا کیا جائے, خمس اور حج. یہ کرنے کے بعد اگر بی بی کا مہر نہیں دیا گیا ہے تو وہ وغیرہ, اگر نان نفقہ نہیں دیا ہے بی بی کا وہ بھی مالی قرضہ ہے, اگر بی بی نے معاف کر دیا وہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ مالی ذمہ داری کے بعد ان کی پھر وصیت کو دیکھا جائے گا کہ زید وصیت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. من مات بے وصیت مات شہیدہ, جو وصیت کر کے مرتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے, شہادت حاصل کرتا ہے. من مات بے غیر وصیت مات میتۃ الجاہلیہ, جو بغیر وصیت مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو یہ تو مشہور و معروف حدیث ہے وہ دونوں رسول کی, اور دوسری حدیث تو کتنی سخت ہے، وہی الفاظ رسول نے استعمال کیا جو امام کے لیے، کہ من مات ولم یعرف امام زمانے، جو امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت سے مرتا ہے، وہی الفاظ حدیث کا ہے جو وصیت کے بغیر مر جاتا ہے. کتنی اہم بات ہے. ضروری نہیں کہ مال زیادہ ہو، ایک تھوڑا سا بھی سونا ہو، ایک انگوٹھی بھی ہو، وصیت نامہ لکھنا چاہیے. اس کی فوٹو کاپیز میں لائی ہوں، انشاءاللہ ایک ایک چیز کر کے میں منتظمین کو دیتی رہوں گی. آپ فکر مت کریں، 9 محرم تک یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ بھی کام آگے بڑھائیں. تو آپ صبر کرنا، ضرور آپ کو ملے گی. تو اب یہ گجراتی میں بھی وصیت نامہ کی کاپی لائیں کہ کیسے لکھا جاتا ہے، ساری فل ان دا بلینک صرف کرنا ہے، اور انگلش میں بھی لائیں، جس کو جو لینگویج پسند ہو اس کو فل ان دا بلینک کرے گا، اتنا آسانی سے وصیت نامہ اپنا لکھ لے گا تاکہ شہادت کی موت ہمیں حاصل ہو جائے. پھر زید کی وصیت دیکھا جائے گا، اگر زید نے کچھ وصیت کی ہے تو فرض کرے کہ زید 90,000 چھوڑ کے مرا. 90,000 کا حساب آسان ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے 90,000 کی مثال دے رہی ہوں. اور فرض کرے مالی قرض کچھ نہیں تھا، حج تھا، کر لیا ہے حج، یا تو واجب ہی نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ، خمس کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی قرض نہیں ہے. اب اس نے وصیت کی کہ میرا ایک تہائی تبلیغ کے دن میں جائے، تو 30,000 تبلیغ کے دن میں دیا جائے گا، باقی رہا 60,000، ایک تہائی چلا گیا 60,000. ابھی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے زید کی، تو چھٹا حصہ ماں کو دیا جائے گا یعنی 10,000، چھٹا حصہ باپ کو دیا جائے گا یعنی 10,000. بیوی ہے اس کو آٹھواں حصہ، 60,000 ÷ 8 ہوگا، 8 کا ڈویژن ہوگا، ماں باپ کا ڈیوائڈ بائی 6، 60,000 ÷ 6 ماں باپ کے، بیوی کا ڈیوائڈ بائی 8. حیاتی میں شوہر کو جو دینا ہی دے دے دے، مرنے کے بعد اس کا حصہ صرف آسمائے اگر اولاد ہے. ایک ایک مسئلہ بتاؤں گی تاکہ کل پھر دوسرا، تاکہ ہمارا ٹائم ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. اب باقی جو بچا، ماں کا 10,000، باپ کا 10,000، بیوی کا آسمائے حصہ 7,500. بیوی کو 7,500 ملنے کے بعد جو اب بچت ہوئی، تو بیٹوں کا 2 حصہ، بیٹی کا 1 حصہ. ہاں ایک چیز یاد رہے کہ زید مرا ہے، ان کی 4 چیزیں صرف بڑے بیٹے کو ملے گا، بیٹوں میں سے جو ایلڈر ہے ان کو ملے گی 4 چیزیں. تمام لباس جو پہن چکا ہے زید، جو تمام لباس جو زید پہن چکا ہے، وہ لباس سارے بڑے بیٹے کو ملے گا. 2 بیٹے ہیں، 2 میں سے جو بڑا ہے. جو لباس ابھی نہیں پہنا ہے تو ورثہ میں تقسیم ہوگا، مگر پہلے خمس دیا جائے گا، زید کی ملکیت سے خمس دیا جائے گا. کیوں؟ مرحوم کی خمس کی تاریخ بدل جاتی ہے. اب 1 مہینے پہلے بھی نیا لباس آیا تھا، مرحوم مر گیا، 1 مہینے پہلے لباس آیا تھا، مرحوم نے پہنا نہیں، تو اب یہ بڑے بیٹے کو نہیں ملے گا، یہ سارے ورثہ میں تقسیم ہوگا، ماں باپ جو زندہ ہے، بیوی بیٹا بیٹیاں. مگر خمس دیا جائے گا، کیونکہ نئے لباس کیونکہ نہیں پہنا تھا، ان کی خمس کی تاریخ وہ تاریخ ہو گئی جس دن وہ مرا، چاہے 1 مہینے پہلے کیوں کپڑے نہ آئے. وہ نئے کپڑے سارے ورثاؤں میں تقسیم ہوگا، جو ان کا حصہ شریعت نے رکھا ہے، چھٹا حصہ، آٹھواں حصہ، بیٹے کا 2 بیٹی کا 1، اسی حساب سے کپڑے کا بھی ہوگا، نئے کپڑے، نئے لباس. پہنے ہوئے لباس تو بڑے بیٹے کا، انگوٹھی جو اکثر پہنا کرتا تھا، جو مرحوم زید جو اکثر پہنا کرتا تھا وہ بڑے بیٹے کو، قرآن جس میں اکثر تلاوت کرتا تھا مرحوم وہ بڑے بیٹے کو، اور اگر تلوار تھی تو وہ بڑے بیٹے کو. 4 چیز بیٹے کو، اگر بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو ہبوا نہیں ہوگا، اس کو ہبوا کہا جاتا ہے، تو ہبوا جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی. اگر بیٹا ہی نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو پھر ہبوا نہیں ہوگا، سارے ورثاؤں میں تقسیم ہوگا، جیسے شریعت نے ہر ایک کا حق رکھا ہے اسی طرح سارے پہنے ہوئے لباس وغیرہ میں یہی ہوگا. اب یہ بچہ تھا، اسی لیے عورت کا 8th حصہ. اب اگر اولاد نہیں ہوتی تو عورت کو 4th حصہ ملتا. اگر یہ لباس وغیرہ جو بڑے بیٹے کو مل رہا ہے، اگر بیٹے کے لیے کام کا نہیں ہے، اس کی مرضی، اس کو جس کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، رشتے دار کو دینا ہے، پڑوسی کو دینا ہے، وہ مالک ہے. مگر اگر بالغ ہو، اگر بڑا بیٹا بالغ نہیں ہے، تو اس کو حق نہیں ہے، نہ اس کی اجازت بیکار. جب تک بالغ نہ ہو یا تو کپڑے کو رکھنا ہے، یا تو اگر ان کا دادا زندہ ہے دادا کی اجازت سے تقسیم وغیرہ ہوگا، مگر اس کا حق الگ کیا جائے گا، اس لباس کا جو حق بنتا ہے. اگر دادا بھی زندہ نہیں ہے تو حاکم شرع مجتہد ہے، ان کے وکیل سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا کہ بچہ نابالغ ہے. کتنے سالوں سے اگر کپڑا، 6 سال کا بچہ ہے، باپ مر گیا اور بیٹا 6 سال کا ہے، بیٹیاں ہیں بڑی مگر بیٹا 6 سال کا ہے، اور ساری یہ 4 چیزیں بیٹے کی ہے، فی الحال ان کو کام نہیں آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مرحوم کو ان کا ثواب ملے، تو ہم بچے کی اجازت تو بیکار ہے. یا دادا زندہ ہے تو ان کی اجازت سے کام ہوگا، یا اگر وہ بھی زندہ نہیں ہے تو فوراً وکیل یا مجتہد کی رابطہ قائم کریں اور ان سے مشورہ لیں، جا کے یا شاید کپڑے خریدنا پڑے گا ہمیں، بچے کا پیسہ الگ رکھ دینا پڑے گا تاکہ وہ کپڑے خریدا جائے اور بچے کا پیسے الگ رکھا جائے، کیونکہ نابالغ کا مال کوئی استعمال نہیں کر سکتا، نابالغ پہ خریدنا پڑے گا، وہ مجتہد دادا کی اجازت سے وہ پیسے نابالغ کا الگ سے رکھنا پڑے گا. یہ آپ کا کوئی سوالات ذہن میں آتے رہیں گے، آپ پرچے بھیجنا. کچھ سوالات اگر ہمیں نہ دوں تو آپ کو ناراض نہیں ہونا، کیونکہ میرا ٹاپک کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. کچھ ایسے سوالات آنے شروع کر دیے گا، اگر اس کے جوابات میں دوں گی تو میرے موضوع کو نقصان پہنچے گا، تو میں کوشش اتر امکان کروں گی کہ جتنے جوابات دے سکوں، مگر ٹاپک پہ ہوگا تو یہ زیادہ سزاوار ہوگا. بس اتنا ہی، چونکہ ٹائم نہیں ہمارے پاس، کل بھی آگے یہاں سے مسائل آگے بڑھے گا میراث کے، تھوڑے دن تک ہم میراث کے مسائل کریں گے کیس اسٹڈیز کے حوالے سے مثال دیتے ہوئے. اب تیسرے مرحلے میں زیارت الجامعہ، زیارت الجامعہ کبیرہ بہت مشکل ہے ان کی فضیلت بیان کرنا، ناممکن ہے. اتنا عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے، اتنا عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے، مگر بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی ہے. جو ہمیں سب کو پتا ہے سید رشتی کا واقعہ، صرف آخری لفظ یاد دلاؤں گی کیونکہ بار بار سنا ہو واقعہ کہ راستہ کیسے گم ہو گیا تھا، اور امام وقت نے ان کی مشکل آسان کی اور ان کی مدد کی. امام نے 3 باتیں بتائی تھی کہ مشکل کیسے آسان ہوتی ہے. پہلے کہا تھا نافلا، 3 مرتبہ امام نے کہا، یعنی نماز تہجد، نماز شب. نماز شب کی بات آ رہی ہے تو پریشانیاں دور کرتی ہیں، اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ نماز شب جو ہے صحت تندرستی میں اضافہ کرتی ہے. مریض جو ہو کبھی نماز شب کو ترک نہ کرے، مریض کے لیے خاص تاکید ہے، جو صحت مند ہے بیمار نہ ہو اس کے لیے نماز شب پڑھے. تو نماز تہجد سارے علماء، بڑے بڑے علماء نے بتایا کہ انسان بہترین تندرستی چاہے تو نماز شب اس نیت سے پڑھے. اگر کسی وجہ سے گولیاں کھانے کی وجہ سے 5 بجے نہیں اٹھ پاتی ہیں تو پھر دین میں قضا پڑے، مگر نماز تہجد کو نہ چھوڑے. بلکہ 40 سال ہو جائے اور کوئی نماز تہجد نہیں پڑھ رہا ہے تو ہائے ہائے ہائے، افسوس افسوس اور افسوس ان کے لیے. حدیث میں ان کے لیے واقعی افسوس ہے، 40 سال ہو جائے اور نماز تہجد قضا ہو جائے اور یا ترک کیا جائے، مومن نہیں ہو سکتا وہ انسان، مومن نہیں ہو سکتا. اتنا تاکید حدیثوں کی باتوں میں دیکھا جائے. تو امام نے کہا مشکل حل کرو. رسول کی حدیث سے 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں ایک نماز شب کے ذریعے، 70 بلائیں دور ہوتی ہیں، مگر نیت کرنی پڑے گی. تو 3 مرتبہ پھر امام نے کیا کہا تھا، عاشورہ، 3 مرتبہ زیارت عاشورہ سے مشکل حل کرو. آخری میں کہا تھا جامعہ، یعنی گویا علماء کہتے ہیں کہ زیارت جامعہ آپریشن ہے، انسان کا ساری دوائیں کیپسول انجیکشن دینے کے بعد کوئی ابھی آخری مرحلہ ہے آپریشن. ساری ہم نے نماز تہجد، نماز زیارت عاشورہ سے ہماری مشکل حل کی نہیں ہوئی، تو آخری چیز ہے زیارت جامعہ کبیرہ. اتنی عظیم چیز ہے، مگر ایک چیز علماء پھر رائے دیتے، وہی نیت کی بات، کہ ہم دنیا کی بلاؤں کے لیے یہ سارا اعمال کرتے ہیں، مگر کیوں آخرت کی بلاؤں کے لیے، آفتوں کے لیے بھول جاتے ہیں. صرف نیت کو شامل کرنا ہے. ہم تو کرنے والے تھے ہماری فلانی مشکل کے لیے زیادتیں جانیں، اور یہ ہمارے گناہ کی بخشش کے لیے، ہمارے اولاد کی گناہ کی بخشش کے لیے، مرحومین کی گناہوں کی بخشش کے لیے، اور صحت کے لیے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، ساری نیت آخرت کی ملا دے کہ حساب کتاب کی منزل آسان ہو، قبر میں موت آسان ملے، اہل بیت کے ساتھ مشہور ہو، یعنی آخرت کی دعائیں شامل کرے ہر عمل میں، چاہے بھلے آپ کی پہلی نیت دنیا بھی ہو، آخرت کو فراموش نہ کرے. سب سے بڑی دعا بلا تو ہماری گناہ ہے جو انریسٹ کر دیا ہے ہم، اس کو ہر چیز میں شامل کرے. تو اتنی عظیم زیارت ہے یہ کہ آیت اللہ تقی مجلسی، باقر مجلسی کا باپ، سب جانتے باقر مجلسی، حیات قلوب، یہ لنبار وغیرہ، اتنی ساری کتابیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ان کا رائٹر یہی آیت اللہ باقر مجلسی، ان کا باپ تقی مجلسی، جنہوں نے باقر مجلسی کی خود پیروی کرنے، تربیت کرنے میں محنت کی ہے. تقی مجلسی، باقر فرماتے کہ ان کے باپ یہ ایک ہی زیارت کو کافی سمجھتے تھے ہر امام کے روزے پہ. یہ 12 اماموں کی زیارت ہے، 12 اماموں کو سلام کیا جاتا ہے، کیونکہ موسیٰ ابن عبداللہ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ صلی علی محمد و آل محمد، دسویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مجھے وہ آپ تعلیم کرو وہ زیارت، کہ میں کس طریقے سے آپ لوگوں کو، اماموں کو، ائمہ کو، میں بہترین انداز میں، پرفیکٹ کامل انداز میں، معرفت کے ساتھ آپ کو سلام کروں. 12 اماموں کو سلام میں کیسے کروں، پہچانتے ہوئے کامل انداز میں، پرفیکٹ انداز میں اور بہترین انداز میں. تو دسویں امام نے یہ زیارت کی تعلیم دی. اتنا بڑا کارنامہ ہے دسویں امام کا ہمارے کندھے پہ کہ کیسے اہل بیت کی، اماموں کی معرفت کروائی ہمیں زیارت جامعہ کے ذریعے. اب یہ زیارت اتنی اہم ہے کہ باقر تقی مجلسی کسی بھی امام کے روزے پہ جاتے تھے، اسی امام کو سلام کرتے تھے اسی زیارت کے ذریعے. اسی طرح امام خمینی اسی زیارت، بس ایک ہی زیارت کو کافی سمجھتے تھے اگر کسی بھی امام کو سلام کرنا ہوتا. ہاں رسول کو سلام کرنے الگ زیارت، بی بی فاطمہ کی سلام الگ زیارت، مگر 12 اماموں کی زیارت، یہی زیارت بہترین بڑی زیارت ہے، مگر واقعا انسان کی روحانی تقویت، دنیا اور آخرت بنانے والی زیارت ہے. اس کے لیے دست زیبی شیرازی سورۃ الحجرات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کا دوست نے سید دست غیب شیرازی کو بتایا کہ ان کا بھائی، یعنی دوست کا بھائی، 18 سال کی عمر میں زیارت جامعہ کبیرہ کو زبانی کر دیا، حفظ کر دیا بائی ہارٹ. اتنی بڑی زیارت، آج ہمیں دو جملہ بھی بائی ہارٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ہے، کیونکہ کیا اچھے لوگ گزر گئے. انہوں نے بائی ہارٹ کی تھی، بولے پھر وقت آیا کہ اتنا بیمار ہوا کہ بستر پہ ہی رہا 2 مہینے، موت سے پہلے 2 مہینے بستر پہ رہا. ایسی حالت تھی کہ کروٹیں بھی نہیں بدل سکتا، سارا گوشت پگھل گیا تھا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی. جب تک کوئی کروٹ نہ بدلے تو کروٹ بدل بھی نہیں سکتا، اتنی کمزوری، اور بستر پہ ہی تھے. بس ان کا موت کا آخری دن تھا، اس بستر میں زیارت جامعہ پڑھنا شروع کیا. پوری زیارت جامعہ پڑھنے کے بعد ایک ایک امام کا نام لیا، جیسا 12 امام کا نام آیا ایک دم سے بستر سے اونچ کھڑا ہو گیا کہ دروازے کی طرف بھاگ بھاگا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دیکھو جس کے دل میں امام کی تعظیم ہوتی ہے معرفت کے ساتھ، تو ان کی تعظیم، ان کے ادب کیسے ایسی حالت میں جہاں جسم حرکت نہیں کر سکتا، ایسے جوش و خروش اٹھ کھڑے ہو کے امام کی تعظیم کے لیے دروازے کی طرف گیا، اور دروازے کی طرف جا کے کیا کہ ہائے میرا مولا آئیے، مولا آئیے، یعنی گویا کیا بتا رہا ہے کہ 12 امام کو وہ دیکھ رہا تھا، آخری وقت ان کو زیارت نصیب ہوئی ہے، وہاں روح ان کی روح دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. وہیں قدموں میں گرا اور بس روح کی جسم سے الگ ہو گئی. یعنی آپ سوچیں کہ یہ ادب, یہ تعظیم معصوموں کی جتنی دل کی گہرائی میں معرفت ہوگی اماموں کی, اتنا ادب, اتنا تعظیم, اتنا بڑھتا چلا جائے گا, حرمت بڑھتی چلی جائے گی. مگر یہ زیارت جامعہ میں کتنی طاقت ہے کہ ان کو کتنا اچھا موت نصیب ہوا کہ ان کو بارہویں امام کی زیارت موت سے پہلے نصیب ہوئی. تو آپ سوچئے کہ یہ کتنی قیمتی خزانہ ہمارے پاس. تک یہ مجلس کی بیان فرماتے ہیں کہ میں نجف میں تھا اور میں حالت مکاشفہ میں تھا, یعنی نہ جاگنے والی حالت نہ خواب کی حالت, درمیانی حالت. ایک درمیانی حالت کو کہا جاتا ہے حالت مکاشفہ, نہ جاگ رہا ہے بالکل نہ تو خواب میں, درمیانی حالت. اس عالم میں میں اپنے آپ کو سامرا میں پایا, اس عالم میں اپنے آپ کو سامرا میں پایا. اور جیسے میں حرم میں داخل ہوتا ہوں تو میں نے دیکھا امام زمانہ علیہ السلام کو, میں نے دیکھا اللہم صل علی محمد و آل محمد. پدر بزرگوار اور اس کے دادا دسویں امام اور گیارہویں امام کے روزے پہ تکیا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے جیسی میری نگاہ بارہویں امام پہ پڑی, میں نے زیارت جامعہ شروع کر دی. پوری زیارت جامعہ میں نے جب پڑھ لی تو امام مجھے کہہ رہے کہ کتنی خوبصورت ہے یہ زیارت, امام کہہ رہے کتنی خوبصورت ہے یہ زیارت. پھر میں نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کے جد امام علی نقی نے اس کو تعلیم کی ہے تصدیق کرنے کے لیے؟ کہا جی ہاں, یہ میرا جد نے یہ تعلیم کی ہے. اتنی عظیم زیارت, آج تو صرف فضیلت بتائی, ہم دیکھیں گے کہ زیارت میں کیا کچھ کمالات ہیں. ایک درس صرف زیارت کے ذریعے آج ایک ہی درس آج بتانا چاہوں گی. العجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. یہ جملہ درمیانی جملہ ہے, آج ایک سبق زیارت جامعہ کے ذریعے. وَأَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَنُورَكُمْ وَطِينَتَكُمْ وَاحِدًا. تمہارے بارہ اماموں کو زیارت میں کہتے, بارہ امام کی گواہی دی جا رہی ہے کہ تمہارے ارواح, تمہاری روح سب کی ایک ہے. تمہارے نور انوار, پلورل آف نور کا انوار, سب کا نور ایک ہے. تینتکم تمہارا فارم, تمہارا نیچر, اس میں تینتکم سب, تینت میں سب چیز آ سکتی ہے, نیچر فارم سب تم ایک ہے. واحدہ تابت و تہورت بعضھا من بعض, دون آپ سب پاک و پاکیزہ ہو ایک دوسرے سے ہی, ہو ایک دوسرے سے اس کو پاک و پاکیزہ ہو. آخری جملہ دیکھ لیے ہاں, خلقکم اللہ انوارا, تم نے اللہ نے نور سے خلق کیا ہے, اللہ نے نور سے خلق کیا. اتنا نہیں آگے دیکھو, وجعلکم بعرشہ محبقین, یعنی اللہ کے چاروں طرف عرش, عرش کے چاروں طرف سے آپ کا نور کو اللہ نے قرار دیا ہے. تو یعنی خلق کرنے کے بعد صرف فوراً کہہ رہا ہے کہ عرش کے چاروں طرف سے آپ کے نور کو قرار دیا گیا ہے. اور حتی من علینا لکم, اگر اللہ نے ہم پہ احسان کیا آپ کے ذریعے سے, ہم پہ احسان کیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے, ائمہ کے ذریعے سے, اتنا بڑا احسان امام کا, اماموں کا ہمارے کندھے پہ. انشاءاللہ یہی زیارت جامعہ کے ذریعے ہم دیکھیں گے کون سے احسانات ہیں ہمارے امام ہمارے کندھوں پہ, کیا ہمیں حق ادا کرتے ہیں اس احسان کا. یہ سب سے بڑا سبق اس میں سے یہ حاصل ہوا اس میں سے. کوئی بات نہیں, علم کی چرچا ہوگی تو شیطان ضرور آئے گا, ہمیں صبر کی ڈوری ہاتھ میں نہیں چھوٹنی چاہیے, صبر کی ڈوری ہاتھ میں نہیں چھوٹنی چاہیے. علی محمد و آل محمد وعجل, یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بس یہ اتنے جملے میں سے ایک سبق سب واحدہ ہے، سب کے انوار، سب کے اطہار، سب کی طہارت، ہر چیز ان کی روحیں سب ایک نور سے بنے ہوئے، سب ایک دوسرے سے ہے، سب واحدہ ہے. شیخ صدوق اپنی کتاب میں حدیث بیان فرماتے ہیں، رسول کی حدیث، کہ رسول ایک دین حسن و حسین کو گود میں بٹھائے ہوئے تھے اور کہا کہ جو آپ کے نسل سے جو نو امام آئیں گے وہ سب کا اسٹیٹس اللہ کے پاس ایک ہی ہے، اللہ کے نزدیک سب کے مقام درجہ ایک ہے. رسول کی حدیث، اس لیے تو ہم کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. لا ہم صلی علی محمد و آل محمد، سب ہی سب ایک. تو پھر کیوں میرا سوال مجمع سے یہ ہے کہ ہم پنجتن کی شہادت اور ولادت ہوتی ہے تو جوش و خروش مناتے ہیں، نویں امام دسویں امام کی ولادت ہوتی ہے کیا اتنا ہی جوش و خروش مناتے ہیں؟ سب لوگ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے خود اپنے کو جواب دے، جب سب کا اسٹیٹس ایک ہے، زیارت جامعہ گواہ، شیخ صدوق نے رسول کی حدیث، تو یہ کس چیز میں آج ہماری نئی جنریشن کو، بچے کو، مجھے پتا ہے میرے آنکھوں دیکھی بات ہے، پنجتن کی شہادت وفات اور ولادت ہو، بچوں کی امتحان ہے تو والدین کہتے نہیں نہیں آج تو جانا پڑے گا پنجتن کی ہے، بارہویں امام کا پوچھے تو نہیں نہیں آج امام وقت ہے جانا پڑے گا، نویں امام دسویں امام کا پوچھے تو کوئی بات نہیں آج امتحان ہے تو بڑا گھر میں بیٹھ جاؤ امتحان پڑھو، آپ کا پکا پڑھو کوئی بات نہیں. یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے ہمارے؟ حدیث سے علماء واضح کرتے، ہمارے شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ یاد رکھنا، اتنا رئیس المحدثین ہے شیخ صدوق، اتنا عظیم مراجع لکھتے ہیں کہ یاد رکھنا، اگر جو امام حسن کے زمانے میں اماموں میں سے کوئی بھی امام ہوتا، باقی کے جتنے امام میں سے کوئی بھی ہوتا، چاہے نویں امام ہو دسویں امام، جو ہوتا وہی سلوک پیش کرتا معاویہ کے ساتھ جو حسن نے کیا. اسی طرح امام حسین کے زمانے میں جو امام ہوتے، باقی اماموں میں سے جو امام ہوتا وہی سلوک پیش کرتا جو حسین نے یزید سے کیا. اتنا سب ہر امام نے یہ کلیکٹیو ذمہ داری انجام دی ہے، سب مل کے جہاں سے پچھلا امام نے کام چھوڑا دوسرا امام نے آگے بڑھایا حالات کے مطابق. تو سب کی محبت ہمارے دلوں میں برابر ہونی چاہیے، بلکہ ہم اسی طرح کریں ان اماموں کے دوران ایسے پروگرامس رکھے تاکہ بچے کو، بچوں کے دلوں میں جن اماموں کی ہم اہمیت کم دیتے چلے آ گئے، ہم توبہ استغفار کریں اور نیا شروع کریں یہ جذبہ کہ ہر ایک امام کی ولادت و شہادت جوش و خروش سے منانی چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل سمجھے. تو جتنی معرفت ہوگی اور اتنی محبت ہوگی، اور محبت کیسی ہونی چاہیے؟ مثال کس کی دی جاتی ہے؟ مچھلی اور پانی، مچھلی کو جب پانی سے نکالتے ہیں نا منہ کھلا ہوتا ہے، کیا گویا کہتے پانی پانی پانی، منہ کھلا ہے، اور جب پکائی گئی کھا لیا پیٹ میں چلے گئی ہضم ہو گئی تو کھانے والا کہتا ہے پانی پانی پانی، ہے نا؟ کوئی پانی بہت پیتا ہے تو پوچھتے کہ آج مچھلی کھا کے آئیے کیا، ہے نا؟ فوراً پوچھتے، پتا چلا جو رشتہ مچھلی اور پانی کا ہے، اسی طرح ہمارا رشتہ اہل بیت کے ساتھ ایسا گہرا ہونا چاہیے، بالکل امام وقت کے ساتھ، شہزادی کے ساتھ ایسا ہو کہ اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تو ہر ٹکڑا بولے محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، ہر ٹکڑا تولا تولا کا نعرہ لگاتا رہے. یہ محبت پیوست کرنی ہمارے دل و دماغ میں، اگر یہ محبت پیوست ہوگی کب ہو سکتی ہے؟ جب ایسی معرفت ہو، ایسی معرفت ہو، ایسی محبت پیدا ہو جائے تو پھر پیروی ہی پیروی، انسان پھر ان کی ہی پیروی کرے گا، یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ یہ حرام کس لیے ہے، یہ حلال کس لیے ہے، دیکھے گا میرے اہل بیت کر رہے تھے مجھے کرنا ہے، میرے اہل بیت اس کو حرام جانا تو مجھے حرام ہی جانا ہے، ختم. چاہے مجھے پتا ہو کہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں کیوں آج کے بچے کیوں کیوں کرتے ہیں نا، ہاں نالج کس فار دا سیک آف نالج بری چیز نہیں ہے، نالج حاصل کریں، مگر یہ نہ ہو کہ اگر پتا نہ چلے کہ یہ چیز کیوں حرام ہے، جب تک ہمیں ہم سے دور نہیں رہیں گے، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونی چاہیے. اہل بیت نے کہہ دیا ان کی پیروی میں آنا ہے، تو آنکھ بند کر کے وہ کہ سمندر میں کود پڑو تو سمندر میں کود پڑنے میں بھی بھلائی ہے، کیونکہ حکمت سے بھرپور ہے، کامل حکمت ہے، کامل عقل ہے۔ بےہودہ کبھی حکم نہیں دے سکتے ہمارے امام۔ تو پتا یہ چلا اگر ایسی محبت پیدا ہو گئی تو ایسی پیروی پیدا ہوگی، پیروی کریں گے ہم، پیروی کیا تو قربت اہل بیت حاصل ہو جائے گی۔ قربت اہل بیت حاصل ہونے کے بعد بس مقصد حیات ہوتا ہے کہ میرے اہل بیت مجھ سے خوش ہو، میرے امام زمانے مجھ سے خوش ہو، تو اللہ بھی خوش، رسول بھی خوش، سب خوش۔ یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے۔ ریاست جامعہ کی کوئی تھر اسٹڈی کرے گا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تھر اسٹڈی کو اچھی طرح کو انڈرسٹینڈ کیا، جو فضائل اہل بیت کو پہچانا، معرفت حاصل کی، تو اس مرحلے تک ضرور پہنچے گا، ضرور پہنچے گا۔ بس اب چوتھا مرحلہ سورۃ الحجرات، باتیں چلتی رہیں گی۔ اشرا کا یہ فائدہ ہوتا ہے جہاں سے بات رکی کل آگے بڑھیں گے۔ سورۃ الحجرات جو ہمارا موضوع، سرنامہ کلام آیت، رسول قیامت میں شکوا پیش کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، یہ میری قوم جو ہے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ انشاءاللہ ہم نہیں ہوں گے وہ گروہ میں، انشاءاللہ آزاداری کی برکت سے، ہمارے انقلاب کے برکت سے، ہم انشاءاللہ رات دن دعا کریں کہ ہم اس گروہ میں نہ ہو کہ ہمارے رسول دنیا میں مظلوم تھے، آج بھی مظلوم، کہ ہم سے ناراض ہو نہیں۔ یہ آیت آپ نے، ہم نے کل بتایا کہ یہ آیت سے پتا چلا کہ اگر کوئی قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو رسول ناخوش ہے، رسول ناراض ہے، تو ہمیں رسول کو ہر صورت میں خوش کرنا ہے۔ اس دفعہ سورۃ الحجرات کے چنا گیا، سورۃ الحجرات اس کا سورہ 18 آیت ہے، مگر فرق دیکھا جائے اس کا میرٹ کیا ہے، اس سورے کے کا فوائد کیا ہے۔ اگر اس سورے کو لکھ کے گلے کے لیے تعویذ بنایا جائے تو انشاءاللہ برے شریر جنات یا شیطان جو گھروں میں آ جاتے ہیں، مومنوں کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کئی چیزیں چوری کر کے چلا جاتا ہے، کئی نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ شریر جین اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ سورہ الحجرات کا تعویذ بنا کے اگر گلے میں کوئی لٹکا لیا تو یاد رکھنا اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے، شریر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دوسری فضیلت اس سورے کی یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اس سورے کی کوئی تلاوت کرے ان کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا اللہ نے مخلوق کو خلق کیا، جائے فرما بردار نافرمان سارے مخلوق، اس کے 10 گنا نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے، 10 گنا نام اعمال میں نیکی لکھی جائے جتنے لوگوں کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ تیسری حدیث، یہ جو ہر روز اس سورے سورۃ الحجرات کی تلاوت کرے، ہر روز ڈیلی، جو ڈیلی سورے کی تلاوت کرے گا ان کا تو مقام کتنا بلند کہ وہ زائرین رسول میں قیامت کے دن ہوگا، یعنی جنت میں ان کو ایسی جگہ میں جگہ ملے گی، ایسے مرحلے میں جگہ ملے گی جہاں سے وہ رسول کی مسلسل زیارت کر پائے گا۔ مگر جو ہر روز پڑھنے والا، اتنا بڑا رتبہ، مگر ناصر مکارم، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سورے کے اختتام پہ یہی لکھتے ہیں کہ مگر یہ چیزیں با عمل، تفصیل، تدبر، عمل پیرا ہونے کے بعد یہ سارے فوائد انسان کو حاصل ہو۔ اتنا سستا نہیں ہے مذہب، بہت قیمتی مذہب ہے اور بہت بڑی جہاد ہے اس دنیا میں، تو اتنا نہیں کہ صرف پڑھ لیا اور سب کچھ مل جائے گا، نہیں، اس کا تدبر کرنا ہے، اس کا غور و فکر کرنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے، یہ سارے فوائد ہمیں حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو یہ سورہ یا الذین آمنوا سے شروع ہو رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پورے قرآن میں صرف 3 سورے ہیں جو یا الذین آمنوا سے شروع ہوا، اے مومنوں، ڈائریکٹ ہمیں کتاب محسن کراتی اچھی مثال دیتے ہیں روزے کی آیت کی مثال، روزے کی مثال بھی آیت یا الذین آمنوا سے ہے، کتب علیکم الصیام، تم روزہ رکھو، تو تم سے پہلے بھی امت نے روزہ رکھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، مشہور اور معروف آیت، بچے بچے کو رکھی ہوئی آیت ہے۔ تو استاد محسن کراتی وہ مثال دیتی کہ دیکھو اللہ کا انداز ایڈریس کرنے کا، خطاب کرنے کا کتنا میٹھا ہے، ان کو روزے کا حکم دینا ہے تو خطاب کرتا ہے یا الذین آمنوا، یعنی احترام سے خطاب کرتا ہے، یا بنی آدم نہیں، یا ایہ الناس نہیں، یا ایہ الانسان نہیں، کل نہیں، رسول کہہ دو نہیں، ڈائریکٹ مومن. ایک مومن کو اچھا محسوس ہوتا ہے، اللہ کی قربت زیادہ ملتی ہے جب ان کو اتنا احترام کے ساتھ اللہ ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، اور خطاب کرنے کے بعد میٹھا انداز کتنا، کہ تم سے پہلے بھی لوگ روزے رکھ چکے ہیں. گویا استاد محسن کراتے کہتے کہ بچے کو اگر ڈاکٹر کے پاس لے گیا انجیکشن لگانی ہے، ڈاکٹر بہت نرم شفیق ڈاکٹر ہے، اس کو جو چاہتا ہے کہ بچے انجیکشن سے ڈرتا ہے، روتا ہے، اس کو مینٹلی تیار کرتا ہے ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر بچے کو مینٹلی تیار کرتا ہے، تو کہتے دیکھو ابھی بھی تیرے سے پہلے ایک بچہ آیا تھا، ابھی بھی تیرے اس کو بھی میں نے انجیکشن لگایا، اتنا اچھا ہو گیا، اتنا اچھا ہو گیا. تو یہ سنتا ہے کہ ہاں میرے سے پہلے بھی تو اس کو لگایا گیا انجیکشن، وہ اچھا ہو گیا، میں بھی اچھا ہو جاؤں گا. اللہ کتنی میٹھی انداز میں ہمیں، کیونکہ بچے ہیں اللہ، اللہ کے ہم بچے ہیں. وہ کیسے کہتا ہے کہ تمہارے سے پہلے بھی لوگ روزے رکھ چکے ہیں تاکہ تم اچھی ہو جاؤ، تم تقوا ملے گا، تم متقی ہو جاؤ گے. اسی طرح سورہ الحجرات میں اللہ پانچ مرتبہ 18 آیت، آیت صرف 18، پانچ مرتبہ یا اہل الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، پانچ مرتبہ ہمیں ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، احترام کے ساتھ اللہ میں خطاب کر رہا ہے. اور این پہلی ہی آیت قرآن میں تین سورے ہیں جن کے سورے کا آغاز یا الذین آمنوا، ایک یہی سورہ حجرات، ایک سورہ المائدہ پانچ نمبر کا سورہ، اور ایک پانچ نمبر کا سورہ سورہ منتہینہ. بس یہ تین سورہ ہے، وہ تینوں سورہ میں لوگوں کے حقوق، یونٹی، کانسٹیٹیوشن، گورنمنٹ، اسلامی گورنمنٹ، ساری ایسی باتیں کہ جہاں اسلام کیا سبق، یونٹی کا سبق دینا چاہیے، یونٹی، بھائی چارہ، محبت، یونٹی اسٹرینتھ، ساری ہمارے میں جتنا بھائی چارہ ہو. سنی شیعہ کو ہم ایک مانے، ہمارا بھائی ہے، ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ. بلڈنگ کی عمارت کی مثال دی گئی، گویا عمارت کی مانے ذات رسالت سب کو یونائٹ کر رہی ہے، رسول کی ذات سارے مسلمان کو یونائٹ کر رہی ہے، ایک امبریلا کے نیچے لا رہی ہے تاکہ میلاد سب مل کے منائے، سب بھائی چارہ ہو جائے. بس یہی دشمنان دین نے اس کے پیچھے پڑ، دشمنان دین کا یہی بڑی سازش ہے، سالوں در سینچری سے، صدیوں سے چل رہی ہے کہ مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، سنی شیعہ کو لڑوایا جائے، شیعہ شیعہ کو لڑوایا جائے، سنی سنی کو لڑوایا جائے، تاکہ وہ لڑتے رہے اور ہم ترقی کرتے رہے، وہ لڑتے رہے اور ہم ترقی رہے. ہم نادان نہیں سمجھ پائے، مگر دشمن بہت چالاک ہے. یہ سب کچھ سمجھ میں آ گئی کہ اسلام زندہ ہے جب تک آپس میں مسلمانوں میں بھائی چارہ اور محبت ہے، درگزر ہے، معاف معافی ہے، محبت ہے. کیوں؟ اسلام کیا ہے؟ ماں فرماتے حل الاسلام الا الحب، اسلام محبت کے علاوہ کوئی اور مذہب ہے؟ الدین والحب، والحب هو دین، دین نام ہے محبت کا، محبت نام ہے دین. اسلام نے محبت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ دین کا سلوگن ہے محبت. اسلام سلام میں سے لفظ آ رہا ہے، پیس، پیس، سکون کا مذہب، آپس میں ایک دوسرے سے پیس میں رہو، اتنا میٹھا مذہب. یہ دشمن پہچان گیا کہ یہ مذہب کے جو پابند ہو جائیں گے تو پوری دنیا کی حکومت لے لیں گے، اس کو توڑ توڑ ڈالو، وہ اپنے جھگڑے میں بزی رہے، ہم ترقی کرتے رہے. اب ذات رسالت کو پکڑتے، کبھی ان کی توہین، کبھی کارٹون نعوذ باللہ کے کارٹون میں بنا دیا کیسا رسول کے نام، کبھی غلط ایسی فلم رسول کے خلاف تیار کر دی، تاکہ ہماری نئی نسل اگر معرفت رسول نہیں ہے تو ان کی سٹیٹس کو گھٹا دیں گے، ہمارے بچے گھٹا دیں گے اگر صحیح معرفت ہم نے نہیں دی. آیت اللہ خامنائی نے کیا پیغام دیا 2006 میں، آیت اللہ خامنائی نے پیغام یہ دیا کہ ہمیں اگر یہ دشمن ہمیں رسول کی شخصیت کو گھٹائے، جو کائنات کا افضل ترین شخص، کائنات کی بہترین مخلوق، اگر ان کو جو گھٹایا جائے ان کے سٹیٹس کو، تو کیا ہم سٹرائک کریں گے، سٹرائک میں جائیں گے؟ کہیں نہیں. کیا ہم ہنگامہ کریں گے؟ نہیں. کیا ہم جھگڑے کریں گے ان لوگوں کے ساتھ؟ نہیں. ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ ہماری معرفت کو بڑھائیں گے، رسول کی معرفت کو ہماری بچوں کو مدرساؤں میں، مسجدوں، امام باڑا گو میں، منبروں سے رسول کی معرفت زیادہ سے زیادہ کرائی جائے، تاکہ بچے کے دل و دماغ میں رسول کی معرفت اچھی طرح بیٹھ جائے کہ کتنا عظیم شخصیت تھے، ان کے اخلاق کتنے خلق عظیم کے مالک تھے، کیا ان کی محنت و مشقت تھی تبلیغ دین میں، کیا صبر و تحمل وغیرہ وغیرہ، ان کی حیات طیبہ، رسول کی حیات طیبہ پہ غور و فکر تدبر کروایا جائے بچوں کو، تو انہوں نے 2006 سال کو رسول کا سال قرار دیا، رسول کا سال قرار دیا، اور جگہ جگہ مسلمانوں کو پیغام بھیجا، سارے سنی شیعہ کہ رسول کی معرفت کو بنایا جائے، ہر جگہ ان کی چرچا بڑھائی جائے، یہ جواب ہے دشمنوں کا، جھگڑا کرنا، بے سکونی پیدا کرنا، لڑوانا، نقصان پہنچانا، ٹائر کو جلا دینا، فلان، یہ ساری بیکار چیزیں، اس سے کوئی کام نہیں بنتا، وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان اس میں لگے، مال کو نقصان دے، جان کو نقصان دے، لڑے کرے، ٹائر کو جلائے، مسجدوں کو جلائے، امام باڑ کو جلائے، وہ تو یہی چاہتے جو ہم کر رہے ہیں، مگر ہمیں علم معرفت بڑھانے کے لیے یہ کام ہمیں کرنا ہے، اس کا جواب اس میں ہے کہ میں نئی نسل کو بتایا جائے اچھی طرح، تو جب انہوں نے 2006 کا سال رسول کا سال قرار دیا، ہر ایک جگہ پیغام بھیجا، تو لاہور کا جو ادارہ، لاہور میں جو ادارہ ہے، ادارہ بیان، انہوں نے سورہ الحجرات کو اٹھایا رسول کی عظمت کے لیے، پہچانے کے لیے، تو انہوں نے استاد محسن کراتی کی تفسیر الحجرات کی، مفسرین قرآن ہے استاد محسن کراتی، ان کی تفسیر کو اردو میں ترجمہ کیا اور جگہ جگہ یہ کتاب بیچی گئی، یہ جواب تھا، تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے، تو آج سورہ الحجرات، رسول کی عظیم شخصیت، رسول کے ساتھ کیا آداب ہو، کیا احترام ہونا چاہیے، کتنی عظیم شخصیت، اتنی تعظیم، اتنی ادب، یہ سورہ ہمیں سکھا رہا ہے، دوسرے طرف مسلمانوں سب بھائی ہیں، یہ سبق دے رہے سورہ الحجرات، وہ چیزیں کو انجام دو جو مسلمان کے قریب آ جائے، وہ گناہوں سے بچو جو مسلمانوں کے آپس میں دلوں میں نفرت پیدا کر دیا ہے، بغض اور کینہ پیدا کر رہا ہے، وہ گناہوں سے بچو، یہ سورہ اس میں مبنی ہے، تو یہ سورہ ہم انشاءاللہ تدبر اور غور و فکر اس کو کرتے رہیں گے، جتنا زیادہ اتنا ہمارا فوائد بڑھتا چلا جائے گا، بس وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مسائل بھی کے دن بھی ہے، بس ایک جملہ، ایک پہلی آیت پہ تھوڑی سی گفتگو اور میں مسائل کی طرف جا رہی ہوں، پہلی آیت، یا الذین آمنوا، مومنوں کو خطاب ہے، لا تقدموا بین اللہ ورسولہ، لا تقدموا بین اللہ ورسولہ، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے مومنوں تم رسول اللہ اور رسول کے آگے قدم نہ بڑھاؤ، اسے آگے نہ بڑھ جاؤ، ظاہری طور پہ بھی، رسپیکٹ میں بھی، عمل میں بھی، اسے آگے نہ بڑھ جانا، بلکہ تقوی اختیار کرو، فوراً لا تقدمو تقوی، ان اللہ سمیع علیم، یاد رکھنا، بے شک بے تحقیق اللہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تم بے فکر ہو، اللہ تمہیں سب کچھ سن رہا ہوں میں، اور میں سب جانتا ہوں، اب یہاں دو چیزیں، نیگیٹو اینڈ پوزیٹو، لا تقدمو نہیں کرنا، بلکہ تقوی اختیار کرنا، یعنی پورا اسلام کس طرح سمجھ کے، لا نہیں کرنا، بالکل لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ یہی کلمہ ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا، پہلے نیگیشن، انکار کرو سارے بھوتوں کو، نہ شیخ خدا ہے، نہ کوئی مالدار خدا ہے، نہ کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے وہ خدا ہے، نہ کوئی منسٹر کے، نہ کنگ، کوئی خدا نہیں، لا الہ الا اللہ، پھر آؤ اللہ کے پاس، لا تقدمو، اسے تو آیت الکرسی میں، فمن یغفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، فمن یغفر بالطاغوت، طاغوت کو پہلے انکار کرو، شیطان کو انکار کرو، سارے نقصان دہ لوگوں کو انکار کرو، ویؤمن باللہ، تو پھر آپ آئیں گے اللہ کے پاس، پھر اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، تو نیگیشن کے بعد پوزیٹو بات آئے تو انسان سٹرانگ بن جاتا ہے، تو لا تقدمو مگر تقوی اختیار کرو، بہت عظیم سبق ہے اس میں، تولا تبرا، یہاں پہلے تبرا کی بات آ رہی پھر تولا، لا تقدمو پھر تقوی، تو پتا چلا انشاءاللہ، اور یہ سورہ 5 مرتبہ لذنا من تقوی کا درس دے رہا ہے، 9 جگہ ڈائریکٹ وتق اللہ ہے کہیں جگہ کہیں ان ڈائریکٹ اللہ رسول کی اطاعت کرو. ان ڈائریکٹ اللہ رسول کی اطاعت وہی تقویٰ ہے, اور ڈائریکٹ ہے یا وتق اللہ. نو جگہ پہ حکم ہے کہ تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ. اتنا عظیم سورہ. انشاءاللہ ہم سب ریولیوشن ضرور لائیں گے اس محرم میں, کوشش کرتے تھوڑا تھوڑا, مگر اس دفعہ اگر واقع آثار ہے امام کا, امام کے ظہور کے آثار اتنے نمودار ہیں, ایک ایک دن میں 50-50 آثار نظر آ رہے کہ ان کا آنا کتنا قریب ہے, مگر پھر مسلمان سو جاتا ہے, پھر مومن سو جاتا ہے, پھر ظہور ڈیلے ہو جاتا ہے. ایسے بے چینی دنیا میں اتنا بیماریاں, اتنی برکتیں اٹھ گئی ہے, اتنی محبتیں ختم ہو رہی ہے, ہمیں امام کی کتنی ضرورت ہے, خود امام بھی منتظر ہے. تو پھر ہمیں ہمارا اخلاق آداب کو بدلنا پڑے گا. اخلاق اور آداب کو بدلیں گے تو ہی ہم آگے بڑھنے والے ہیں. بس کیا کربلا والے کا درس کم ہے ابھی جواب دینے کا؟ ابھی سورہ حجرات سورہ نمبر 49 ہے. پارے کو میں نے نہیں دیکھا, کسی کو پتا ہو تو بتا سکتا ہے. 26 میں پارا, 26 میں پارے میں ہے, 26 پارے میں ہے 49 نمبر کا سورہ. میں اتنے سے لوگوں نے شروع کر دیا یا کر چکے ہیں, اچھی نشانی ہے کہ لوگوں کو پتا تھا. ہم لوگ عادی ہے سورے کے نمبر سے, سپارے سے عادی نہیں ہوئے ہیں. اب یہاں ہم دیکھیں تو سب سے بڑا درس کربلا کی داستان ہے. اگر ہمیں واقعی بادب رہنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے, تو کربلا سے کیا بڑا درس ہو سکتا ہے؟ کتنا عظیم مذہب ہوگا یہ, کتنا قیمتی, کتنا خوبصورت, کہ خوبصورتیں جانے جا رہی اس کے پیچھے. جتنا دین خوبصورت, اتنی خوبصورتیں جانے قربان ہو رہی ہے. علی اکبر, حضرت عباس, حضرت قاسم, ان میں جو خوبصورتی تھی کہ لوگ گھر سے باہر نکلتے تھے ان کی زیارت کے لیے, وہ نور جو چمکتا تھا, جو خوبصورتی تھی. مگر یہ ساری قربانیاں اسلام کے لیے دی جا رہی, کیونکہ اتنا خوبصورت مذہب, تو کتنا جہاد کرنا ہوگا اس کے عمل پہ, عمل میں پیروی کرنے کے لیے کتنی بڑی جہاد ہمیں کرنی ہوگی. بس انقلاب لانا ہی تو یہی دین ہے. نئی زندگی شروع کرنی ہے توبہ کر کے, تو یہی دین بہترین دین ہے. کہ واقعی کیونکہ دل نرم ہے, مسائل کے ذریعے دل نرم ہو جاتا ہے, تو نصیحت کا کلام دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے. چاہے ہمارے امام نے اتنی قربانیاں دی ہے اور ہم دین کی پیروی نہ کر سکے, تو مقصد کو مد نظر رکھنا ہے. تو بس کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قافلہ مدینہ سے نکلا. روایتیں بتاتے کہ ابھی تو چند قدم قافلہ آگے بڑھا تھا کہ پتا چلا کہ امام کی بیٹی, بیمار بیٹی فاطمہ صغرا پیچھے پیچھے آ رہی. قافلے کو رکوایا گیا. امام حسین آئے اپنی بیٹی کے پاس, کہا بیٹی تو سب سے رخصت ہو چکی تھی نا. کہا دی جی نہیں بڑا ہے, ایک مرتبہ اور سب سے رخصت ہو لوں. اس کے دل میں کیا قیامت گزر رہی ہوگی وہ فاطمہ صغرہ خود جانتی. بڑا گھر اس کے سامنے سے جا رہا ہے اور فاطمہ صغرہ بابا سے کہتی ہے کہ بابا ایک ایک سے ملنا ہے. بابا نے اجازت دی, ایک ایک سے ملتی ہے. آخر میں رباب کی محمل میں آ رہی ہے. رباب کو ملنے کا بات کہتی ہے مجھے میرا بھیا مجھے دو. علی اصغر کو بوسا دے رہی ہے, اس کے گلے لگا رہی ہے اور کہ مادر گران ان کو میرے پاس چھوڑ دیجیے, میرا دل ان کے گلے بہل جائے گا. رباب نے کہا یہ 18 دن کا بچہ بے مادر کیسے رہ سکتا, کبھی جھلا جھلا آؤں گی, پورا دن خدمت کروں گی. جب فاطمہ صغرا اصرار کر رہی تھی, امام حسین آگے بڑھے, بے چاہا کہ علی اصغر کو اٹھا لے, مگر صغرا نے کہا درخواست کی بابا بس جس کی گود میں خود علی اصغر آ جائے وہ اٹھا لے. تمام بیبیاں ایک کے بعد دیگر کوشش کی کہ علی اصغر کو اٹھائے, مگر ہائے عجیب یہ بچہ ہے, یہ بیٹا گھرانے کا بچہ. گویا سمجھ گیا تھا اب بہن کی ملاقات یا آخری ملاقات. صغرا کو لپٹ گیا تھا, کسی کے پاس نہیں جاتا تھا, حتیٰ کہ آخر میں امام حسین علی اصغر کو کان میں کچھ کہا, یہ کہنا تھا کہ ہمک کے بچ بیٹا آ گئے امام حسین کی گود میں. میں جب یہ روایت پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں امام حسین نے کیا کہا ہوگا. میرا دل کہتا ہے کہ کہا ہوگا علی اصغر بیٹا ہرملا کا تیر کھائے بغیر اسلام نہیں بچ سکتا. ارے تین پہلو تیر کھانا ہوگا بیٹا تو اسلام بچ سکتا ہے. بس عزاداروں فاطمہ صغرا اکیلی رہ گئی. روایتیں بتاتی ہیں کہ اتنی بے چینی کبھی روزے رسول پہ کبھی قبر رسول پہ کبھی علی اکبر کے کمرے پہ کبھی بابا کے کمرے پہ کبھی جا کے اس راستے میں بیٹھ جاتی جو مکہ سے شروع ہو رہا ہے. وہاں گریا اور زاری کرتی تھی سکھاری خاندان کو یاد کرتی تھی. ایک روایت بتاتی ہے کہ اسی طرح 10 محرم کی تاریخ آئی تو صغرا نے کیا دیکھا تو ان کے کمرے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کمرے کی کھڑکی پہ کچھ آواز آیا تو کیا دیکھا ایک کبوتر ہے مگر پورے جسم پہ خون تازہ تازہ خون چکا ہوا ہے خون سے تر ہے. فاطمہ صغرا نے پوچھا اے کبوتر مجھے جلدی سے جواب دے دے یہ کس کا خون تیرے جسم پہ چکا ہوا ہے. ارے اپنی زبان پہ کیسا کہا ہوگا کہ الا ذبح الحسین بھی کربلا. نہ معلوم فاطمہ صغرا کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی. بس عزاداروں قافلہ چلا مکہ پہنچا. آج ذوالحج میرے مظلوم امام حج کو عمرے میں تبدیل کر کے چلے عراق عراق سے چلے ایک منزل زمارہ آئی تو پیغام ملا حضرت مسلم کی شہادت کا پیغام ملا. میں ساختہ میرے مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ سن لیا کس کو پتا چل گیا حضرت مسلم کے فرزندے بھی 6-7 میں ماں کے ساتھ جیسا پتا چلا دونوں بچے نے سر سے امامہ کو اتار دیا نوحہ بلند کیا. امام حسین نے کہا حضرت مسلم کے مسلم کی بچی کو کم سی بچی کو میرے پاس لایا جائے. امام نے ان کو زانو پہ بٹھایا شفقت کا ہاتھ پھیرا بوسا دیا. ارے سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ یتیموں سے کیسے شفقت کیا جا رہا ہے مگر سکینہ سے شفقت کیسے کیا گیا. ارے تماشوں سے ارے کورے سے آیا دادارو وہ وقت آیا ایک جگہ آئی پہنچا کہ گھوڑا آگے بڑھنے سے رک گیا. گھوڑا رک گیا آگے نہیں بڑھ رہا ہے اتنا وفادار گھوڑا. روایتیں بتاتے کہ امام 7 گھوڑے پہ در پہ بدلا مگر گھوڑے کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. امام اس زمین کا نام دریافت کیا کسی نے کہا اس کا نام چتے فرات. امام نے کہا کوئی اور بھی تو نام ہے کسی نے کہا نہیں نوا. امام نے کہا کوئی اور بھی نام ہے کسی نے کہا گازریا کسی نے کہا ناصریا. امام کہتے رہے کہا ہمارے بزرگ ہیں وہ جانتا ہے زیادہ. جیسے وہ بزرگ آیا اس نے کہا اس زمین کو کربو بلا بھی کہتے. یہ کہنا تھا کہ امام نے آہ سرد بڑی بس کہا یہی ہمارا قیام گاہ ہے یہی ہماری قتل گاہ ہے. امام نے زمین کو خریدنا چاہا بنی اسد سے. بنی اسد کے سردار نے کہا اس زمین میں کوئی ولی اور کوئی نبی کو نہیں ہے کہ جس کو مصیبت نہ آئی ہو. اس زمین کو آپ نہیں خرید. امام نے زمین کو خریدا. کہا ہماری قبریں یہاں بنیں گی باقی میں تم زراعت کرنا مگر یاد رکھنا جب ہمارا زائر آئے تو ان کو 3 دن کا مہمان بنانا اور دیکھنا کہ ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. ہائے امام نے ہمیں یاد کیا اس وقت. ہائے دادارو امام نے اب بنی اسد کے مرد کو وصیت کی کہ ہماری لاشوں کو دفن کرنا. ہائے امام کی مظلومیت کو دیکھو بلائے عورتوں کو بلاؤ پتے پر جو عورتیں آئی کہ اگر تمہارے مرد یزید کے خوف سے ڈر لشکر کے خوف سے ڈر جائے تو تم کو غیرت دلانا ہمیں دفن کرنا. آئے امام کی مظلومیت تو دیکھو ننے ننے بچے کو بلائے کم تم کھیلتے کھیلتے جب لے آ جاؤ تو خاک بڑھ کے مٹھی اٹھا کے ہمارے جسموں پہ ڈالنا تھا کہ ہمارا جسم خاک میں چھپ جائے. عزادار امام نے اتنا انتظام کیا مگر آئے 13 محرم جب بنی اسد کے سردار باہر آیا امام کی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے تو عورتوں بھی اچار دوڑ اوڑ کے آ گئی، ننے ننے بچے بھی دوڑے دوڑے آئے، ہم نے کہ ہم امام ہیں، ہم نے بھی وصیت کی تھی، مگر جب آئے آئے مستل میں تو کیا دیکھا کہ لاشیں نہیں پیشانے جاتے نہ سر نہ لباس، تو بنی اسد کے سردار نے مشورہ کیا کہ ایک بڑی قبر کھود لی جائے اور سب کو ایک ساتھ دفن کیا جائے، گنجے شہیدہ تیار ہوا، ابھی تو ایک پہلی لاش اٹھانے والے تھے کہ کوفے کے جانی سے آواز آئی، ارے ٹھہرو، ارے ٹھہرو، میری انتظار کرو، بنی اسد والے ساری نگاہ کوفے کی جانب کی تو کیا دیکھا، ایک اونٹ تیزی سے چلا آ رہا ہے، مگر سوار عجیب سوار ہے، گلے میں کھادا تو، ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑیاں، تیزی سے چلا آ رہا ہے، آئے میدان کربلا میں، اونٹ بیٹھا، ہتھکڑی ٹوٹی، بیڑیاں کھلی، زمین کربلا پہ کھڑے ہوئے، کہاں کیا ماجرا ہے، کہاں لاشیں پہچانے نہیں جاتے، ہم نے سوچا سب کو ہم ایک ساتھ دفن کر، نہیں میں پہچانواتا ہوں، یہ حبیب ابن مظاہر، یہ ہلال بن نافع، ایک ایک کا امام پہچانتے چلے گئے، ایک ایک دفن ہوتا چلا گیا، کہ ایک جگہ آئی، ایک دم سے امام بیٹھ گئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے، جگہ آئی، امام سر جھکا کے بیٹھ گئے، بنی اسد نے کہا کس کی لاش ہے، ارے دیکھتے نہیں ٹکڑے ٹکڑے لاشے کے، ٹکڑے ٹکڑے، ارے حسن کے یتیم، حسن کے یتیم کی لاشے، آئی تیرا آگے آنے والا آگے بڑا، کلیجے کو تھام لیا، بنی اسد کے سردار نے پوچھا یہ کس کی لاش، کس کا لاشا ہے، کرے ارے دیکھتے نہیں اس سینے کی طرف تو دیکھو، درسی کے پھل کے نشان، یہ کریا علی اکبر کا جوان، علی اکبر کا لاشا ہے، ایک ایک لاشا دفن ہوتا گیا، آخری لاشا جب نظر آیا، آنے والا چیخ پکار کے رونے لگا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، گچ کھا کے گرے، بنی اسد والے نے پانی چھڑک کے ہوش میں لائے، ہوش میں لائے، کہا ارے بتاؤ کس کی لاش ہے، ارے دیکھتے نہیں ہوں، گورے تلے پامال، گورے تلے پامال لاشا، یہ فرزند رسول کی لاش ہے، ارے یہ علی و فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ حسین بن علی ہے، کہا آپ کا تعارف، آپ ارے کون ہو، ارے میں اسی کا فرزند یتیم فرزند سید سجاد، بنی اسد نے دیکھا سارے لاشیں دفن ہو گئے، چلنے لگے، ارے کہاں جا رہے ہو، ایک لاشا باقی، چلو نیرے فرات، ارے چلو نیرے فرات، نیرے فرات آئے، زبردست کا لاشا اٹھایا گیا، قبر سے اٹھایا گیا، اب عجیب منظر ہے، اب عجیب منظر ہے، چچا کا سینہ، بھتیجا کا سر، سر رکھ کے کہہ رہا ہے میرے غیرت مند چچا، آپ سے میں فریاد کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہنوں پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے، اے میرے غیور چچا، آپ کی بہن زینب اور ام کلثوم اس وقت ننگے تھا، میں مکھنا اور چادر درباروں بازاروں میں پھرائی جا رہی ہے، لعنت اللہ کو مزانے لی، پروردگارا جن شریعت کی بقا کے لیے ہائے اہل بیت نے اتنے مسائل اٹھایا ہے، اس شریعت کی قدردانی کرے گا ہمیں توفیق عطا کر، اس شریعت پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر، جس مقصد کے لیے امام نے اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے اس مقصد کو مد نظر رکھے ہوئے ہمیں توفیق عطا کر، پروردگارا جو مسائل کے واسطہ، اہل بیت کے مسائل کا واسطہ، دنیا میں جو جو پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، بیمار ہے، واسطہ شہداء کربلا، اسیران کربلا کا واسطہ، باب النوائج یوسف بن جعفر کا واسطہ، امام زمانہ کا واسطہ، شہزادی فاطمہ زہرا کا واسطہ، ہر ایک کی مصیبت سے ان کو نجات عطا کر، ہر بیماری سے نجات عطا کر، پروردگارا سب سے بڑی دعا، اس دنیا میں کتنی پریشانیاں گھیر لی ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم کس تک ہماری امام کی ضرورت ہے، پروردگارا اور دشمنان اہل بیت کا انتقام لینے کے لیے بھی، ان ساری پریشانی کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی، ہمارے امام کا دیدار کرنے کے لیے، ان کی مددگار اور نصرت میں شامل ہونے کے لیے بھی، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں گی، آمین سم آمین سم، پھر سے اناؤنسمنٹ سن لیجیے، کل سے مجلس ٹھیک